बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا اور دوستوں کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے کریم منصوری. اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے کہ پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا. پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرمائیں گے, اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد ہمارا اگلا پروگرام تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرما سکیں گے, اور یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامن, ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehttv.ir. سامعین, صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے. تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. تہران میں حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہوں زیاد نخالہ اور اسماعیل ہنیہ کی صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات. اسرائیلی دشمن ماضی کی نسبت اپنی بقا کے لیے زیادہ پریشان ہے, ہم ہر جاہریت کا منہ توڑ جواب دیں گے, سید حسن نصر اللہ. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے گمراہ کن پروپیگنڈے اور جھوٹے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات میں کہا کہ سیف القدس آپریشن نے ثابت کر دیا کہ غاصبوں کے خلاف جد و جہد میں ایک عظیم پیش رفت ہوئی ہے. ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اسماعیل ہنیہ سے ملاقات میں کہا کہ اس وقت استقامتی محاذ کی عظیم کامیابی کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں, اور آپریشن سیف القدس اس کامیابی کی ایک علامت تھا. انہوں نے آپریشن سیف القدس کی کامیابی کو دوستوں کے لیے امید کی کرن اور استقامتی محاذ کے دشمنوں کے لیے مایوسی کا باعث قرار دیا, اور کہا کہ اس کامیابی کا سب سے اہم پیغام یہ تھا کہ فلسطین میں استقامت و پائیداری نتیجہ خیز رہی ہے اور آئندہ بھی کامیاب رہے گی. اس ملاقات میں تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے یاد دہانی کرائی کہ اسلامی جمہوری ایران اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے آغاز سے ہی مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں ٹھوس اور سنجیدہ اہتمام کیا ہے. جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے بھی جمعے کی رات تہران میں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی. صدر ایران نے اس ملاقات میں بھی صہیونی جہریت کے مقابلے میں فلسطین کی مظلوم قوم کی حمایت جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا. ایران کے صدر نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کو فلسطین کی حمایت کے سلسلے میں کسی طرح کا تردد اور پس و پیش نہیں ہے, اور ہم ہمیشہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کرتے رہیں گے. اس موقع پر تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد نخالہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقتدار کی پرامن منتقلی کے سلسلے میں پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن چکا ہے, جبکہ ابھی چند مہینے قبل ہم امریکہ میں حکومت کی منتقلی کے سلسلے میں تشدد اور جھڑپوں کا مشاہدہ کر چکے ہیں. زیاد النخالہ نے کہا کہ تقریب حلف برداری کے موقع پر آپ کا خطاب حق و انصاف اور مظلوموں کی حمایت کا عکاس تھا, اور ہم اس راستے پر بیت المقدس کی آزادی تک ایران اسلامی کے ساتھ چلتے رہیں گے. صہیونی حکومت کا شیرازہ بکھرنے کے لیے ہر چیز تیار ہے. صہیونیوں کی ایک حماقت سے مستقبل کی جنگ میں ان کے کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اپنے ایک بیان میں حزب اللہ کی ہوشیاری اور پائیداری کو سراہتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ لبنان کے وقار اور سلامتی کی ضامن ہے۔ حزب اللہ لبنان کے وقار اور سلامتی کی حزب اللہ لبنان کا وقار اور سلامتی کی ضامن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ نے چونکہ میدان جہاد میں ظہور کیا اور میدان جہاد میں رشد و نمو پائی ہے، لہذا صہیونی دشمن بخوبی حزب اللہ کی طاقت و توانائی سے واقف ہے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہم استقامتی محاذ کی تقویت اور فروغ کا مشاہدہ کر رہے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں صہیونی دشمن کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہے۔ ایران نے گروپ سیون کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے گروپ سیون کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے بیان پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرامہ صدر ایران کی تقریب حلف برداری کے صرف چند روز قبل کیا گیا، جو ایران میں جمہوری طریقے سے انتقال اقتدار کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے ڈراموں کا مقصد، جس کے پیچھے غالباً صہیونی حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے، ماحول کو خراب کرنے کے لیے رچایا جاتا ہے، اور اس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو فوراً غیر حقیقی اور غیر عقلانہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ ایران کے وزارت خارجہ ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ایران خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کے اسٹریٹجک علاقے میں امن و سیکورٹی قائم کرنے کا پوری طرح پابند ہے اور اسے اپنی سیکورٹی کا حصہ سمجھتا ہے۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ایران علاقے میں اجتماعی سیکورٹی نظام کے قیام اور اس کے استحکام کا ضامن ہے اور اس علاقے میں اپنے اقتدار اعلیٰ کے دفاع میں ذرہ برابر بھی پس و پیش سے کام نہیں لے گا۔ گروپ سات کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ نے جمعے کو ایک بیان میں اسرائیلی بحری جہاز مرسر اسٹریٹ پر حملے کے بارے میں ایک بار پھر کسی ثبوت کے بغیر ایران پر اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزارت خارجہ ترجمان سعید خطیب زادہ نے ہیروشیما پر ایٹمی حملے کو عالم انسانیت کے خلاف امریکہ کے عظیم ترین جرم سے تعبیر کیا ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ہیروشیما ایٹمی حملے کی 76ویں برسی کے موقع پر ہفتے کی رات اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہیروشیما کا المیہ اس حقیقت کا غماز ہے کہ امریکہ اپنے ناجائز مفادات کے حصول کے لیے ہر طرح کا غیر معقول اقدام کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے 76 برس قبل انسانی تاریخ میں پہلی بار ایٹم بم کا استعمال کیا اور ایک کے بعد دیگرے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کو خاک میں ملا دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سید حسن نصر اللہ نے ہفتے کی شام اپنے ایک نشری خطاب میں 33 روزہ جنگ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ 33 روزہ جنگ کی سالگرہ کی مناسبت پر اپنے اس اہم خطاب میں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ جنگ اس بات کا سبب بنی کہ صہیونی حکومت کے خلاف اور بھی کئی جنگیں وقوع پذیر ہوئیں، جس کی آخری مثال سیف القدس سے معروف حالیہ جنگ تھی۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس جنگ کا ایک اہم ترین نتیجہ لبنان کے لیے سیکورٹی کی ضمانت کی صورت میں سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے نتائج سے لاحق خوف اس بات کا سبب بنا کہ صہیونی دشمن لبنان پر جارحیت کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ سید حسن نصر اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ صہیونی دشمن 2006 سے اب تک حزب اللہ کے ہتھیاروں سے خوف زدہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لبنان میں موجود بعض عناصر پر حزب اللہ کو غیر مسلح کیے جانے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دشمن اہداف کو دانستہ یا نادانستہ طور پر آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں افغانستان کے گمراہ کن پروپیگنڈے اور جھوٹے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ افغان حکام پاکستان کے حوالے سے عالمی برادری کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے افغانستان کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ہونے والی بحث کا بغور مشاہدہ کیا ہے۔ افغانستان کے قریب ترین ہمسائے کے طور پر پاکستان کو اس بحث میں مدعو ہونے سے روکنا افسوسناک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کر چکی ہے۔ صدر سلامتی کونسل نے اجلاس میں پاکستان کو اپنے نقطۂ نظر اور تجاویز پیش کرنے سے روکا۔ سلامتی کونسل کا پلیٹ فارم پاکستان مخالف بیانیاں پھیلانے کے لیے استعمال ہونے دیا گیا۔ اجلاس میں افغانستان کے نمائندے کے گمراہ کن پروپیگنڈے اور بے بنیاد الزامات سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے سلامتی کونسل کے ارکان کو اس معاملے پر اپنے نقطۂ نظر اور موقف سے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن استحکام کے لیے اپنا موقف عالمی برادری کے سامنے بڑی صراحت کے ساتھ بارہا پیش کر چکا ہے۔ ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، مذاکرات کے ذریعے سیاسی تصفیہ ہی پائیدار امن و سلامتی کے لیے آگے بڑھنے کی واحد راہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں افغانستان میں جاری تشدد کی مذمت کی گئی اور موجودہ مسئلے کے حل کے لیے ایک سیاسی سمجھوتے کے حصول پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں جو جمعے کی شب منعقد ہوا، افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں رکن ممالک کے نمائندوں نے عام شہریوں پر حملوں کی مذمت کی اور افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے، جن کا ملک افغانستان میں بدامنی کا اصلی عامل ہے، کہا کہ طالبان کو تشدد کا راستہ ترک کر کے امن و سیکورٹی کے سلسلے میں افغان حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے واقعے کے متاثرین نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ صدر بائیڈن 11 ستمبر کے دہشت گردانہ واقعے کے سلسلے میں اپنے انتخابی وعدوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 11 ستمبر کے واقعے کے متاثرین نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کے تمام پہلوؤں سے پردہ اٹھایا جائے گا اور اس دہشت گردانہ واقعے میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کے سلسلے میں موجود ثبوت و شواہد سامنے لائے جائیں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر امریکی صدر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کے سلسلے میں دستاویزات جلد سے جلد منظر عام پر نہیں لاتے تو انہیں 11 ستمبر کے واقعے کی 20ویں سالگرہ منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران نے ٹوکیو اولمپک 2020 میں سنیچر کو تیسرا طلائی تمغہ حاصل کر لیا۔ ٹوکیو اولمپک میں مردوں کے 75 کلو وزن کے کراٹے کے فائنل مقابلے میں ایران کے سجاد گنج زادہ نے سونے کا تمغہ حاصل کر لیا۔ ٹوکیو اولمپک 2020 میں 75 کلو وزن کے کراٹے کا فائنل ایران کے سجاد گنج زادہ کا مقابلہ سعودی عرب کے طارق حمدی سے ہوا۔ سعودی کراٹے کے کھلاڑی طارق حمدی نے کھیل کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی کھلاڑی سجاد گنج زادہ پر غلط وار لگایا، جس کے بعد سجاد گنج زادہ کو اسٹریچر پر اٹھا کے لے جائے گا اور اس مقابلے میں انہیں فاتح قرار دے دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر لے کر آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، ایران بالخصوص شہر طہران گزشتہ چند دنوں میں اپنی سفارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے ایک خاص کیفیت سے دوچار رہا۔ وہ ایران جسے امریکہ نے دنیا بھر سے الگ کرنے کی اور سیاسی طور پہ تنہا کرنے کی کوشش کی تھی، اس ایران کے دارالحکومت طہران میں ایک بڑی تعداد میں مختلف ممالک کے وزرائے اعظم، صدور، وزراء، بڑی بڑی عالمی تنظیموں کے سربراہ، اہم حکام، صحافی، تجزیہ نگار اور ایک عالمی سطح کا ایک بڑا اجتماع کہیں یا ایک بڑی تعداد تہران میں موجود تھی۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ ایران کے نئے صدر آیت اللہ رئیسی کی حلف برداری کی تقریب سے متعلق ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑی اچھی ٹیم، بڑا اچھا پینل موجود ہے۔ پاکستان سے معروف تجزیہ نگار اسد تقوی موجود ہیں اور ڈاکٹر رضی جعفر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں یا اسکائپ پہ ہیں، دیکھتے ہیں، اسکائپ پہ غالباً ہیں۔ میں اپنے ان دونوں مہمانوں کو بھی پروگرام منظر و پس منظر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آغاز کروں گا میں اسد تقوی صاحب سے۔ عرصے سے رہبر انقلاب اسلامی بھی اس طرف متوجہ کر رہے تھے کہ اس وقت مغرب شکست اور زوال کی طرف جا رہا ہے اور مشرق نہیں آئندہ جو ہے وہ دنیا پہ رول کرنا ہے، یا دنیا کے اندر آئندہ جو مستقبل ہے وہ مشرق کا ہے۔ تو خود آیت اللہ رئیسی نے بھی اپنی تقریر میں صرف اشارہ کیا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، عالمی ایٹمی معاہدہ ایک طرف، یورپی یونین اور یورپی ممالک کے جو رویے ہیں ماضی کے، اور امریکہ کا رویہ تو ہمیشہ سے انقلاب اسلامی کے خلاف ہے، وہ تو سب کے سامنے واضح ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بڑی کوئی تبدیلی آیت اللہ رئیسی کے اقتدار میں آنے سے آئے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کا جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک اوور آل پالیسی جو ہے وہ کافی عرصے سے یعنی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ خطے کے ممالک کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر بنانا ہے، بالخصوص چائنا اور رشیا کے ساتھ. ابھی گزشتہ یعنی کچھ عرصہ پہلے ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 400 بلین ڈالر کا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ایک اقتصادی معاہدہ کیا، جو کہ بہت بڑا معاہدہ جو ہے وہ مسلم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح رشیا کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے روابط جو ہیں وہ کافی پرانے بھی ہیں اور یہ ہے کہ ٹائم ٹیسٹڈ بھی ہیں. تو دیگر جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ایران چاہے گا کہ اس کے روابط اور تعلقات جو ہیں بجائے اس کے کہ ہمارا انحصار جو ہے وہ زیادہ یعنی ویسٹ کی طرف ہو، اس کے بجائے ہمارا انحصار جو ہے وہ مشرق کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ. خود رئیسی صاحب کی جو ایک میں پڑھ رہا تھا کہ یعنی ان کا جو ایمفیسس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یعنی ایران کے اندر اس کو ہم نے گرو کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ جو یعنی کمرشل جو ریٹیل سیکٹر ہوتا ہے اس کے بجائے، چونکہ اگر ہم کمرشل ریٹیل سیکٹر کو گرو کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ ویسٹرن برانڈز جو ہیں انہیں کو ہم بڑھاوا دے رہے ہوں گے. اگر ہم اپنے ایگریکلچر کو گرو کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ جابز بھی پیدا کر سکتے ہیں، اپنی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر بھی بنا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی بات میں دیکھ رہا ہوں یہ ابراہیم رنگی صاحب کی حکومت میں اور اقتدار میں آنے سے کہ ہمارا جو یعنی کسی بھی حکومت کے اندر موجود سینٹر آف پاورز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو سینٹرز ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ الائن ہوں گے، ایک جگہ پہ ہم آہنگی ان کے درمیان آ جائے گی اور وہ جو یعنی تھوڑے بہت اختلافات یا تھوڑی بہت کمی بیشی جو موجود ہوتی تھی گزشتہ ادوار میں وہ ہم دیکھیں گے کہ اس دور میں نہیں ہوگی. اور یقیناً ایران جو ہے وہ ایک لائن کے ساتھ اور ایک اسٹرانگ اوپینین کے ساتھ ایک طاقت کے ساتھ جو ہے وہ یعنی دنیا کے اندر اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر چلے گا، اور جیسے جیسے وہ اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر چلے گا اپنی معیشت کو لے کر چلے گا ویسے ویسے ملک کے اندر کی جو اکانومی ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری کی توقعات ہیں.
ڈاکٹر رضی جعفر میں آپ سے مخاطب ہوں، حلف برداری کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر رئیسی نے ایک بات کہی ہے کہ ہم ہمسایہ ممالک کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر رئیسی کی اس بات پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیں یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایران کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ اس خطے کے اندر اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ الائنسز بنائے جائیں یا بیلنس آف پاور جو ہے وہ اسلامک ریولوشن کے بعد ہی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوا. لیکن کچھ عرصے سے پچھلے خصوصاً 3-4 سال سے آپ نے دیکھا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی میکسیمم پریشر کی پالیسی تھی اس میں انفارچونیٹلی اس نے کچھ ریجنل ممالک کو جو ہے وہ اس میں شامل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوا. یہ پالیسی میکسیمم پریشر کی پالیسی جو ہے وہ ناکام تھی. تو اب جو رئیسی صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کی حلف برداری کی تقریب سے پہلے ہی وہ یہ انڈیکیشن دے چکے تھے کہ جو بیرونی طاقتیں جو ایران کے ساتھ ریجنل کنٹریز اور ایران کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں ان کو ریموو کرنا اور ایک کوآرڈینیشن اور ایک ایمیکیبل ریلیشن اور جو ریجن کی سیکیورٹی ہے وہ ریجنل کنٹری کے ذریعے نیگوسیشن کے ذریعے ایران کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ ریجنل پوٹینشلس کو ایک تو انٹرنیشنل حوالے سے دیکھے جو ایران ہے تقریباً 10 سے 15 سال سے جو ہے اس نے لاتین امریکہ میں وینزویلا ہے یا کیوبا ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پہ ایک الائنس بنایا ہے کہ یہ وہ کنٹریز ہیں جو یو ایس کا یارڈ یا یو ایس کا جو ہے وہ حساب کیے جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو وہ عرب پرشین گلف کنٹریز کے درمیان جو ٹرمپ وہ غلط فہمیاں ایران کے ساتھ ان کو جو کریٹ کر رہا تھا آپ نے دیکھا کہ جو اس کے بعد جو ایران کی پالیسی, ایران کی مسلسل حمایت فلسطینین ایشو کے لیے, ایران کی مسلسل حمایت جو ہے, یہ کہ جو عرب کنٹریز کی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو نیگوسیشن اور ٹاکس کے ذریعے حل کیا جائے.
ڈاکٹر صاحب, آقای رئیسی نے ایک بات کی ہے کہ ہم نیوکلیئر ڈیل کو, عالمی معاہدے کو نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن اس کو ملک کی معیشت سے نتھی نہیں کریں گے, اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی جی, یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو جے سی او جو ایٹمی معاہدہ ہے اس میں یہ واضح انڈیکیشن کیا ہے کہ وہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہے یا جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہے ان سب کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی جو اکنامک ڈیپینڈنس ہے اس کو کبھی بھی ویسٹ پر جو ہے نہیں چھوڑیں گے. یہ یورپین ڈیلیگیشن کا جو اوتھ سرمنی ہے اس میں شرکت کرنا یا ریجنل کنٹری سے جو ہائی آفیشلز آئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ ویسٹ کا جو بھی پریشر تھا کتنے ڈیکیڈ سے اس کو جو ہے بالکل ریزسٹ کر چکا ہے, اور اب ویسٹرن کنٹری اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ایران کو ایک ریجنل پاور سمجھتے ہیں, ریجنل اکنامک پاور بھی اور ایک ایسی پاور جو کہ بیلنس آف پاور کے حوالے سے جو ہے وہ ورلڈ لیول پر ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر رضی جعفر, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا منظر و پس منظر اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہماری مجبوری, وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں, ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
ابھی آپ سامعین پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں.
سامعین, آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے, اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جاری و ساری رہے گا.
جی ہاں سامعین, آج ہمارے درمیان محترمہ انوری صاحبہ آپ کے خطوط کے پڑھیں گے اور اس کے جوابات ہم طہٰ شمیم دیں گے. بہرحال ہمیں امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین جہاں کے میں ہوں گے صحت و سلامتی سے ہوں گے اور اپنی صحت کا بھی پورا پورا خیال رکھ رہے ہوں گے. جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ یہ پروگرام بہرحال زیادہ تر حسین تقوی صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں, جواب دیتے ہیں, اور خطوط جو پڑھتی ہیں وہ مریم زہرا. مگر آج اتفاق سے محترمہ انوری صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے, اور وہ آج خطوط پڑھیں گے, ان کے جوابات میں دوں گا. بہرحال ایک اچھی دعا سے آپ نے خطوط کا اور بزم دوستاں کا آغاز کیا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے سامعین جو زندگیوں میں اپنی ترقی و پیش رفت کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایسا ہی ہے, وہ ہمیشہ صحت و سلامتی سے رہیں اور ہمیشہ اپنی کامیابی کے راستے پر چلتے رہیں اور ہمیشہ کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں. یقیناً ہمارے سامعین کو علم ہوگا کہ اس وقت جو حالات واقعاً کورونا کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے بڑے مسائل و مشکلات پیدا ہو گئے ہیں اور لوگ پریشان بھی ہیں, اور ایسے میں جو ہے سادی مسائل پیدا ہو گئے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود اگر ہم ساری توجہ اپنے پروردگار کی طرف لگائیں اور اس سے لو لگائیں تو یقیناً ہماری بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے, چاہے بیماری ہو چاہے اقتصادی مسائل و مشکلات ہوں, جو بھی ہوں یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود پہ اکتفا نہ کریں بلکہ خدا پر بھروسہ کریں, انشاءاللہ ساری مشکلات آسان ہوں گی. تو میرے خیال میں محترمہ انوری صاحبہ, میرے خیال میں اب سامعین کے خطوط پڑھنا چاہیے, اور دیکھیں کس سامعین نے ہمیں خط لکھا ہے.
جی ہاں, ہم سامعین کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتے ہیں, اور طہٰ یہاں پر پروگرام میں سامعین کے خطوط و پیغامات کو شامل کرتے ہوئے ہم پہلا خط جو یہاں پہ شامل کر رہے ہیں ارسال کیا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے علی حسین بنگش صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، لیکن خط وغیرہ لکھنے یا آڈیو پیغام دینے میں ہمیشہ کچا رہا ہوں، لیکن اس مرتبہ اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے ایک چند سطر تحریر کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں، پروگرام بزم دوستاں میں اسے ضرور شامل کیجیے گا۔ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام پسند ہیں، خاص طور پر خصوصی پروگرام تو ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، جن کو سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے اچھے پروگرام اپنے سامعین کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے پروگرام اسلام کی معرفت، کلام نور، صبح امید اور اسی طرح کے سماجی اور مذہبی پروگرام بہت پسند ہیں۔ اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستاں بھی مجھے قدیم الایام سے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اسے بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی آواز خاص طور پر شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہے، جبکہ رات اور صبح کی نشریات میں کچھ شور ہوتا ہے لیکن قابل سماعت ہوتی ہے۔ تمام ریڈیو سننے والوں کو میرا سلام۔ جی تاہا،
جی ہاں، یہ پارا چنار سے حسین علی بنگر صاحب ہمارے بہت ہی قدیمی سامع ہیں اور ہمیشہ ہمارا پروگرام سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ خط لکھنے یا آڈیو پیغام دینے وغیرہ میں زیادہ تسولی سے کام لیتے ہیں۔
جی ہاں،
تو بہرحال اس کی وجہ شاید ان کی مصروفیات ہوں گی، ورنہ اکثر سامع ہمارے ایسے ہی ہیں جو ہمارے پروگرام سنتے ہیں تو ہمیں خطوط کے ذریعے سے یاد بھی کرتے ہیں اور اپنے جو مفید آ رہا ہے اور تعمیری آ رہا ہے ان سے ہمیں نوازتے بھی رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے،
ان کے ذرا نوازی ہے۔
جی ہاں بالکل، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم جو بھی پروگرام ترتیب دیتے ہیں وہ اپنے سامعین کے لیے ہی ترتیب دیتے ہیں۔
بالکل،
اور یہ ساری ہماری زحمتیں جو ہیں وہ انہیں سامع کے لیے ہیں۔ اگر سامع ہمارے پروگرام نہ سنیں، اپنے خیالات کا اظہار نہ کریں، تو یقیناً پھر ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ ہم پروگرام تو نشر کر رہے ہیں مگر ہمارے سامعین جو ہے وہ ہمارے پروگرام گویا نہیں سن رہے ہیں اور اس پر اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ سامعین جب پروگرام سنیں تو یقیناً اس حوالے سے اپنے خیالات کا بھی ضرور اظہار کریں تاکہ ہم پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام پسند ہیں اور بعض پروگراموں کا انہوں نے ذکر بھی کیا، جیسے اسلام کی معرفت، کلام نور، صبح امید وغیرہ۔ تو یقیناً ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے پروگراموں کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اچھے سے اچھے پروگرام نشر کریں تاکہ آپ سامعین کے لیے وہ تمام پروگرام مفید واقع ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ خصوصی پروگرام، تو یقیناً خصوصی پروگرام کے لیے خصوصی محنت بھی کی جاتی ہے، اسی اعتبار سے ہم پروگرام کو تیار کرتے ہیں تاکہ آپ سامعین کے لیے وہ دن جو خصوصی ہے وہ اس دن خصوصی پروگرام کے ذریعے سے مفید واقع ہو جائے۔ بہرحال ہماری کوششیں ہر طرح سے جاری و ساری ہیں اور ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ آپ سامعین زیادہ سے زیادہ ہمارے پروگراموں سے استفادہ کریں اور یہ پروگرام ہمارے آپ جو ہیں وہ آپ کے لیے مفید واقع ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پروگرام تو نشر کریں مگر آپ سامعین اس سے راضی نہ ہوں، خدا نخواستہ اگر کہیں ایسا ہوگا تو یقیناً ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہوگا اور خود آپ لوگوں کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ لہذا کوشش جو ہماری جاری ہے اور اس سلسلے میں آپ ہمارے پروگرام سن کر ہمیں یقیناً اپنی مفید آرا سے نوازتے رہیں، ہماری سب سے بڑی آرزو یہی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت و سلامتی سے رہیں۔ آپ نے بہت دور سے ہمیں یاد کیا ہے پارا چنار سے، یقیناً ہمارے تمام سامع جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، جو ہمارے پروگرام سنتے ہیں تو یقیناً ان میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس بات کا احساس کہ وہ ریڈیو تہران کا پروگرام سن رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ بہت سے سامع ایسے ہیں جو ریڈیو تو سنتے ہیں مگر ان کو جو ہے مفید باتیں وہاں سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، اور یہ چیز ریڈیو تہران میں الحمدللہ ہے کہ یہاں سے جو بھی پروگرام سامع کے لیے نشر ہوتا ہے وہ ان کے لیے مفید واقع ہوتا ہے، اور سامعین کے خطوط سے جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام الحمدللہ تمام سامعین کے لیے مفید واقع ہو رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے جیسا لکھا ہے کہ کچھ نشریات کے حوالے سے کہ صاف سنائی نہیں دیتی ہے، بہرحال یہ مسئلہ ریڈیو میں جو ہے وہ نشیب و فراز جو ہے وہ آواز کو جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ جو ہے بہرحال کچھ فنی خرابیاں ہوتی ہیں اس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، ورنہ تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ تمام پروگرام جو ہمارے صاف سامعین کو سنائے دیں۔ البتہ بہت سے ہمارے سامع ایسے بھی ہیں جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں وہ گویا ایف ایم کی طرح سے، گویا وہاں پہ آواز ان کو پہنچ رہی ہے، تو بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہماری آواز بہت صاف پہنچ رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ان بھائی تک بھی جو ہے وہ آواز صاف پہنچے گی اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہمیں خط لکھتے رہیں گے اور اپنے مفید آرا سے ہمیں اسی طرح نوازتے رہیں گے۔ جی محترمہ انوری صاحب، دیکھیں اگلا خط کس سامع کا ہے۔
جی ہاں، یہ تھا جواب جو ہمارے طہٰ شمیم صاحب نے کہا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہاں پہ ایک اور خط ہے طہٰ صاحب، یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر بدین سے. آصف خواجہ صاحب لکھتے ہیں، مختصر و مفید یہ ہے کہ ریڈیو تہران کی آواز کبھی نہایت صاف اور کبھی شور کے ساتھ قابل سماعت رہتی ہے. اس بات کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اب پروگرام حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں. ویسے میں تمام پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار نشریات سن بھی نہیں پاتا. ہمارے شہر میں میرے کچھ دیگر دوست بھی ریڈیو تہران کے پرانے سامعین ہیں اور بدین شہر اور اس کے مضافات میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے. جی ہاں، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پانی کی بھی بہت قلت ہے جس نے زندگی سخت کر دی ہے. ہمارے علاقے کے مسائل پر بھی روشنی ڈالیں. ویسے آپ کے سارے پروگرام کا معیار بہت بلند ہے، خبریں ہوں یا تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام، ان سب سے ہمیں آگاہی ملتی رہتی ہے. میرے خط کا پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا. آصف خواجہ بدین پاکستان سے. جی ہاں، دیکھتے ہیں اور اس کا جواب سنتے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ سے.
جی ہاں، آصف خواجہ صاحب نے ہمیں بدین سندھ پاکستان سے یاد کیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے خط میں یہ بات کہی کہ بہرحال یہ آواز کے جو نشب و فراز ہے، جو کبھی سنائی دیتی کبھی نہیں سنائی دیتی، یہ مسئلہ جو ہے بہرحال تمام سامے کے لیے پیش آتا ہے، اور اس کا ہمیں افسوس بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے سامے جو ہے وہ ہمارے پروگرام نہیں سن پاتے. لیکن بہرحال جب بھی فنی خرابی ہوتی ہے اس طرح کی، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس خرابی کو دور کریں. مگر اس کے باوجود بھی اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سامے تک ہماری آواز صاف نہیں پہنچتی، تو یقیناً ہمیں بہت اس بات کا افسوس ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے فنی عملے تک آپ کی بات پہنچا دیں اور یہ بتائیں کہ مثلاً ہمارے پروگرام جو ہے وہ آپ تک صاف آواز میں نہیں پہنچ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے تمام پروگرام کی تعریف کی ہے اور لکھتے ہیں کہ تمام پروگرام جو حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے تمام پروگرام جو سننے کوشش کرتا ہوں. یقیناً جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے تمام سامع کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پروگراموں کو سنیں، اور یقیناً جو ہمارے پرانے سامع ہیں ان کی تو باقاعدہ ہی کوشش ہے کہ وہ کسی وقت بھی پروگرام کو جو ہے مس نہ کریں، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہر پروگرام سنیں اور پروگرام سن کر اپنی مفید آرا سے بھی ہمیں نوازیں. اور یقیناً یہ ہماری جو اہم خواہش وہ یہی ہے کہ ہمارے تمام سامع ہمارے پروگراموں کو سنتے بھی رہیں اور ساتھ ہی اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ بھی کرتے رہیں. انہوں نے جو ہے وہاں لکھا ہے کہ گرمی بہت شدت سے پڑ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے گرمی کا موسم ہے اور یہ مسئلہ سبھی کے لیے ہے، اور یہاں ایران میں بھی بہرحال موسم کوئی بہت اچھا اور سہانا نہیں ہے.
جی
گرمی یہاں بھی بہت زیادہ ہے.
جب گرمیوں کا موسم ہے طہٰ صاحب، تو سب جگہ گرمی ہوگی، گرمی نہ تو سردیاں بھی نہیں آئیں گی.
بالکل. البتہ انہوں نے ایک چیز جو لکھی ہے بہت افسوسناک ہے کہ پانی کی قلت ہے. بہرحال یہ پانی زندگی ہے، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ پانی کی قلت ہے. خدا کرے کہ ان کی جو پانی کی مشکلات اس علاقے میں یہ دور ہو جائیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ پروگراموں کا معیار جو بہت بلند ہے. یقیناً جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام جو معیاری ہوں، اور آج تک ہمارے جو بھی سامع ہیں وہ ہمارے پروگراموں کو سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام جو ہے وہ بہت معیاری ہوتے ہیں، چاہے خبریں ہوں، چاہے دینی پروگرام ہوں، مذہبی پروگرام ہوں، یا جو بھی ہوں سیاسی پروگرام ہوں، سبھی جو الحمدللہ وہ معیاری ہوتے ہیں. اور جو ہماری کوشش ہیں وہ جاری ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہیں گے تاکہ ہمارے تمام پروگرام جو ہے وہ آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوتے رہیں. آپ نے لکھا تھا کہ پروگرام کو بزم دوستاں میں شامل کر لیجیے گا، تو یقیناً ہم نے پروگرام میں آپ کے خط کو شامل کر لیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ ضرور ہمیں خط لکھتے رہیں گے، ولو ایک دو سطر کا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی یہ شمولیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہرحال بہت قابل تعریف ہے، اور یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ ممد و معاون ثابت ہوگی پروگراموں کو بہتر بنانے میں.
انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. جی ہاں، یہ بھی تھے شہر بدین سے آصف خواجہ صاحب، اور آپ کو آپ کا جواب ضرور موصول ہو گیا ہوگا. جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک اور خط ارسال کیا گیا ہے، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے. خادم رضا صاحب یہاں پر لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں. کافی عرصے سے خط ارسال کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن آج کل کر کے عرصہ طولانی ہو گیا. آپ کے کہنے پر وائس خط ارسال کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ اگر خط لکھنے میں دشواری ہو تو آپ سامعین وائس میسج ارسال کریں، ہم خود اس کو خط کی صورت میں پیش کر دیں گے. یہ طریقہ بھی اچھا ہے، ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال. لیکن میسج ریکارڈ کر کے محسوس ہوا کہ درست ہے کہ میری بات پہنچ گئی، لیکن یہ میسج خط کی جگہ نہیں لے سکتا. خط بہرحال خط ہوتا ہے جس میں ذہن بھی چلتا ہے، ہاتھ بھی آنکھ بھی۔ الفاظ نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں جیسے خیالوں کی ایک تصویر ہو۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھ سمیت میرے تمام اہل خانہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ بعض پروگرام تو حقیقتاً زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیاں لاتے ہیں۔ میری طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت سلام۔
جی ہاں، ہم ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے خادم رضا صاحب کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی دور سے ہمیں خط لکھا اور ہماری ریڈیو تہران کی نشریات ہیں اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ بہرحال ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ سامعین، کیونکہ ریڈیو کے ذریعے سے بعض مواقع پر آواز صاف سنائی نہیں دیتی، جیسا کہ اس کے پہلے ہمارے دو سامعین اس بات کا شکوہ کیا کہ ہمیں آواز صاف نہیں سنائی دیتی ہے۔
خیر تاہا صحابہ، جہاں تک میں آپ کی بات کاٹ کے کہہ رہی ہوں، آئی ایم سوری، لیکن جہاں تک آواز کا وہ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو پہلے تو یہ کہ راستہ دور ہے۔
جی جی بالکل،
ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ تاثیر گزار ہے، اور دوسرا یہ کہ آب و ہوا بھی اس پہ تاثیر گزار ہوتی ہے۔ لیکن ہماری کوشش تو یہی رہتی ہے کہ انشاءاللہ سامعین تک یا ناظرین تک جو کوئی بھی ہیں، ہماری آواز یا ہمارے پروگرام جو ہیں وہ واضح پہنچ پائے۔
واضح پہنچ سکے، بالکل
جی
جی ہاں۔ بہرحال یہ ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم آواز آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں بہرحال اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم بہرحال معذرت چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں فنی خرابی ہوگی تو ہم اس کو یقیناً یہاں سے صحیح کر دیں گے، مگر اور کوئی مشکل ہو تو بہرحال یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔
صحیح۔
اور ریڈیو تہران جو نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سن رہے ہیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے، آپ اسی کے ذریعے سنتے رہیں۔ اگر آپ کو آواز صاف سنائی دے رہی ہے، آپ سن رہے ہیں اطمینان سے، تو بہرحال یہ چیز اچھی ہے، کیونکہ بہرحال ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کے جو فوائد ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس دور میں بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو جو ہے وہ وقت کے تقاضے جو ہیں اس کے مطابق خود کو ڈھالیں، اور جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی آگے بڑھائیں۔ اگر ریڈیو کے ذریعے مشکل ہو سننے میں، تو بہرحال اس وقت جو ہے آپ نیٹ کے ذریعے ہمارے پروگرام سنیں، اور یقیناً آپ پروگرام صاف بھی سن سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور یہ تمام چیزیں بہرحال ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے میسج ریکارڈ کر کے بھیجنے کی بات کی ہے تو یقیناً یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ نے جو جتنی خوبصورتی سے خط لکھنے کی بات کی ہے، میں واقعاً بہت محظوظ ہوں آپ کی اس بات سے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا کہ خیر خط بہرحال خط ہوتا ہے جس میں ذہن بھی چلتا ہے، آنکھیں بھی، تو یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے۔ واقعاً ایک آدمی سن کر کے صرف ایک چیز بول دے اور اپنی بات ریکارڈ کر کے بھیج دے وہ الگ چیز ہے، مگر واقعاً جب آدمی کے ہاتھ میں قلم آتا ہے تو اس میں خود اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنے جا رہا ہے، یعنی اس میں ایک طرح کی، جیسے کہا ہے کہ ایک تجدد ہے، ایک طرح کی وہ کوشش کرنے جا رہا ہے، اور اس میں پھر وہ اپنی صلاحیتوں کا بھی اظہار کرتا ہے۔ بات کہنے میں آدمی بہرحال بہت سی باتیں کبھی غلط بھی منہ سے نکل جاتی ہیں، مگر جب لکھتا ہے تو بہرحال سوچ سمجھ کے لکھتا ہے، اور وہ تحریر ہوتی ہے پھر، اور اس کے پڑھنے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ یقیناً امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ سامع جو ہیں خادم رضا صاحب، انشاءاللہ ہمیں خط لکھیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ایک اچھی تحریر لکھ کر ہمیں بھیجیں، اس لیے کہ بڑے اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور بہت اچھی تحریر ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی وہ ہمیں اسی طرح خطوں کے ذریعے یاد کرتے رہیں گے۔ اگر خط لکھنے کا وقت نہ ملے تو جیسا کہ آپ نے خود لکھا ہے کہ میسج ریکارڈ کرنے کے بعد، تو یقیناً اس کے ذریعے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، آپ ہمیں میسج ہی ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ ہماری بس جو آپ سے التجا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سنیں اور اس میں اپنی شمولیت کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہیں، چاہے میسج ذریعے ہو، چاہے خط کے ذریعے ہو، جیسے بھی ہو، آپ پروگرام میں ہمارے شامل ہوتے رہیں، اور آپ کا یہ پروگرام میں شامل ہونا ہی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے۔ انشاءاللہ آپ پروگرام سنتے رہیں، پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے نوازتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو امیدیں ہیں ہم اس پر پورے اتریں اور اپنے پروگراموں کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں۔ باجی انوری صاحبہ، میرے خیال میں پروگرام کے وقت ختم ہونے کو ہے، اور بہرحال دوسرے پروگرام بھی ہیں، تو مجھے اب جو ہے یہاں پر اپنے سامعین سے خداحافظی کرنا چاہیے۔ تو سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اور محترمہ انوری صاحبہ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ابھی آپ سامعین اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ ہم امید ہے کہ اب تک کے ہمارے سارے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخ واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھے گا، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 مرداد، 28 ذی الحجہ اور 8 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ اگست 333 ہجری قمری کو شمالی مصر میں بحر روم کے ساحل پر اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسکندر اعظم کا اقتدار پورے عروج پر تھا۔ اسکندر اعظم نے جس علاقے کو بھی فتح کیا وہاں اپنی یادگار قائم کی۔ اسکندریہ پورٹ اس کا ایک نمونہ ہے جو سرزمین مصر پر بنائی گئی ہے۔ اٹھائیس ذیلحجہ 63 ہجری قمری کو واقعہ کربلا کے 2 سال بعد واقعہ حرہ رونما ہوا۔ مدینہ منورہ کے باشندوں نے جو یزید پلید کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے بغاوت کر کے والی مدینہ مروان کو شہر سے نکال دیا۔ جب یزید کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے ایک صفاق اور جابر و عامر شخص مسلم بن عقبا کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا، جس نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں اور شہر رسول کا تقدس پامال کیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے بھیانک حادثات میں سے ایک ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس دوران 10,000 بے گناہ مسلمان قتل کیے گئے۔ واضح رہے کہ یزید نے 3.5 سال تک حکومت کی اور اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اسلامی اصولوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ چنانچہ اس نے اپنے اقتدار کے پہلے سال کربلا کے میدان میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو شہید کیا۔ اپنی حکومت کے دوسرے سال مدینۃ النبی کی حرمت کو پامال کر کے اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگی کیے۔ اگلے اور تیسرے سال اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے خانہ خدا کی حرمت کو پامال کیا۔ اٹھائیس ذیلحجہ 1289 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے مشہور اور معروف دانشور حکیم ملا ہادی سبزواری نے وفات پائی۔ علامہ ہادی سبزواری 1212 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ زہد و تقویٰ اور تزکیہ نفس میں بسر کیا۔ ملا ہادی سبزواری کی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماہر فلسفی تھے۔ فقہ، اصول فقہ، تفسیر، منطق، ریاضیات اور ادبیات کے ساتھ ساتھ علم طب میں بھی وہ ید طولہ رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں شعر و شاعری میں بھی انہوں نے ایک پورا دیوان چھوڑا ہے۔ آٹھ اگست 1982 عیسوی کو امریکہ، لبنان اور پی ایل او یعنی تنظیم آزادی فلسطین کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے لبنان کے دارالحکومت بیروت سے پی ایل او کے مجاہدین کو نکلنا پڑا۔ یہ معاہدہ جون 1982 میں بیروت پر صہیونی فوج کے بڑے حملے کے بعد ہوا۔ صہیونی فوج نے اس حملے میں جدید ترین ہتھیار استعمال کیے تھے، لیکن اس کے باوجود فلسطینی اور لبنانی جانبازوں نے اس کے مقابل 80 دنوں تک مزاحمت کی۔ آخر کار پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات نے بیروت سے 12,000 جوانوں کو نکالنے پر رضامندی ظاہر کی. ان جوانوں کو 8 عرب ملکوں میں منتقل کیا گیا. لبنان سے پی ایل او کے جوانوں کے جانے سے اگرچہ پی ایل او کو شدید نقصان پہنچا اور صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کرنے کا موقع فراہم ہوا، لیکن اس کے بعد حزب اللہ لبنان کے جیالوں نے جنوبی لبنان میں صہیونی فوج کے دانت کھٹے کر دیے اور غاصب صہیونی فوج کو جنوبی لبنان سے بھاگنا پڑا. سترہ مرداد 1371 ہجری شمسی کو عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں عالم اسلام کے بلند پایا فقیہ اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم موسوی خوئی نے 96 سال کی عمر میں وفات پائی. وہ ایران کے شمال مغربی شہر خوئی میں پیدا ہوئے اور جوانی میں ہی اپنے والد کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے نجف اشرف تشریف لے گئے. نیز درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. آپ نے تقریباً 70 سال تک نجف کی عظیم دینی درسگاہ میں فقہ و اصول کے کئی دورے تعلیم دیے اور اپنے درس خارج سے علماء و طلباء کی کئی نسلیں تیار کیں. آٹھ اگست 1998 عیسوی کو افغانستان کی خانہ جنگی کے دوران طالبان گروہ نے افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف پر قبضہ کر کے اس شہر میں واقع اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل خانے پر حملہ کر دیا اور وہاں موجود 8 ایرانی سفارتکاروں اور 1 نیوز رپورٹر کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. افغان شہریوں اور ایرانی سفارتکاروں کے قتل عام کے خلاف عالمی رائے عامہ نے سخت رد عمل دکھایا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے طالبان کے اس اقدام کی شدید مذمت کی. طالبان گروہ سن 1994 عیسوی میں امریکہ اور پاکستان کی حمایت سے وجود میں آیا، تاہم امریکہ نے 2001 میں القاعدہ کی حمایت کے بہانے افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کی حکومت کو گرا دیا. کہا جاتا ہے کہ ایرانی سفارتکاروں کے قتل کے احکامات کرنل امام نے جاری کیے تھے، جو خود بھی بعد میں طالبان کے ہاتھوں نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعينُ اکثر نو بے نجو ہو بل انجو وَإِيَّوْ كَانْ أَرْغَبُوا فِي لِبَوْسِ الْعَوْفِيَةِ وَتَمَامِهَا وَشُمُولِ السَّلَامَةِ وَدَوَامِهَا وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.